الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا كريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ کل کا دن گزشتہ اور اس سے پہلا دن حضور قطب الاولیاء سراج طریقت خواجہ ملت والدین خواجہ حق و دین حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے عرس پاک کے ساتھ مناسبت کے حوالے سے تھا۔ میں نے چاہا کہ آج کے، کیونکہ دن کو بہت قربت کے ساتھ مناسبت ہے، تو حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے فضائل و منقام اور آپ کی منقبت عالیہ کو جمعے کے اس خطبے کے اندر ذکر کیا جائے، کیونکہ دین اسلام پر اور تاریخ اسلام پر اور افراد انسان پر جو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے طفیل اللہ رب العالمین نے جو احسانات کیے ہیں، اور بر صغیر میں حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے بعد حضور سیدنا خواجہ معین الحق والدین سیدنا اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے جو احسانات ہیں، امت اس کا اس سے متعلق اپنے فرامین اور اس سے متعلق جو احسانات ہے اس کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر کفر کے ظلمت کدوں کی اس آتش شرک کو بجایا اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کے توحید اور عرفان اور اللہ رب العالمین کی یاد سے ان کے قلوب کو معمور کیا۔ بر صغیر میں جہاں پر دیگر اجلہ اولیاء اور اجلہ اسلاف تشریف لائے ہیں، ان میں سب سے قداور شخصیت اور سب سے بلند شخصیت حضور سیدنا خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی ہے۔ خواجہ صاحب اپنی خدمات کے اعتبار سے بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے، اپنے اخلاق و حسب کے اعتبار سے بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے، وہیں پر آپ کے اندر یہ تمام تر فضیلت کہ تمام گوشے جو اخلاق کے اعتبار سے ہو، جو کردار کے اعتبار سے ہو، جو انفرادی ذات کے اعتبار سے ہو، جو تعلق کے اعتبار سے ہو، المختصر ایک انسان کی زندگی کے جس قدر شعبے ہیں، باپ ہونا، بیٹا ہونا، مرشد ہونا، استاد ہونا، شاگرد ہونا، مرید ہونا، تاجر ہونا، رہبر ہونا، مسافر ہونا، مقیم ہونا، یہ تمام تر اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کی سیرت مبارکہ کا مکمل جامع مظہر بنایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا نسب پاک جو ہے وہ وہی نسب پاک ہے جو سیدنا غوث اعظم قدس سر العزیز کا ہے۔ اور علماء نے اس بات میں لکھا ہے کہ رشتے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن آپ کے مامو ہیں، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بغداد کے شہر کے اندر حضور سیدنا خواجہ معین الحق الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ خود بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے ہیں، اور سیدنا غوث اعظم قدس سر العزیز سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فیوز و برکات آپ نے حاصل فرمائے ہیں، کیونکہ وہی دور لگ بھگ سید غوث اعظم قدس سر العزیز کا آخری دور ہے، اور وہ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا ابتدائی دور ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور سید غوث اعظم قدس سر العزیز کا وصال جو ہے وہ 561 ہجری ہے، اور حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے وہ 527 ہجری ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اتنا بڑا عرصہ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملاقات حضور سید غوث اعظم جیسی شخصیت سے نہ ہوئی ہو، جہاں پر آپ خود حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کس قدر مشتاق ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن کا آفتاب اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اپنے تمام تر جلال اور جمال اور کمالات کے ساتھ افق طریقت پر جلوگر ہو، اور کوئی طالب علم اور متلاشیان حق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی طریقت کی پیاس بجھا جائے، تو حضرت غوث اعظم قدس سر العزیز کا وصال جو ہے وہ 561 ہجری ہے، اور خواجہ صاحب کی ولادت جو ہے وہ 527 ہجری ہے، تو آپ دیکھیے 27 ہجری آپ کی پیدائش ہے اور غوث اعظم کا وصال 561 ہجری ہے، تو یہ 30-40 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن مورخین نے یہ قول کیا ہے کہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے ہیں، تو یہ تاریخی تناظر اور اسماء الرجال کے اندر اور تاریخ کے اندر پرکھنے کے اندر ایک انداز ہوتا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے اور امام مسلم، دراصل کسی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کے دور کو دیکھا جاتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن کی اولاد ہے، جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کن کا شاگرد ہے، جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کن کو پڑھتا ہے، جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کس علاقے میں پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے ضرور بات کی پڑتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پیدا کب ہوا ہے اور وفات کب ہوئی ہے، تاکہ اس زمانے پر لے جا کر ہم اس کی شخصیت کو پرکھیں کہ وہ زمانہ تھا کیسا جس دور میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں، امام بخاری اپنے استاد یحییٰ ابن یحییٰ سے، یحییٰ ابن معین سے جو حدیث لیتے ہیں، وہ اپنے استاد سے لیتے ہیں، وہ اپنے استاد سے لیتے ہیں، پھر تیسرے سے چوتھا طبقہ جا کر ان لوگوں سے جڑتا ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تابعین کا طبقہ، اور پھر اس تابعی کا نام ذکر کے پھر وہ وہاں پر جڑتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے، پھر وہ صحابی پھر آگے روایت کرتا ہے کہ میں نے حضور کو ایسا فرماتے ہوئے دیکھا، ایسا کہتے ہوئے دیکھا، تو یہ سند کا تسلسل چلا ہوا آتا ہے، اور 5 یا 7 یا 8 افراد سے ہوتا ہوا پھر یہ سند حضرت امام بخاری تک پہنچتی ہے، امام مسلم جو ہے وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، دونوں کی صحیح کتابیں اہل سنت کے نزدیک سیاست کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، اور جب حدیث کی دنیا میں شیخین، جس طرح کے صحابہ کی جماعت میں جب شیخین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ابو بکر و عمر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو اسی طرح انہی کے فیض اور انہی کی تبعیت کے اندر علم حدیث کی خدمات کے اندر جب شیخین کہا جاتا ہے تو شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں، امام بخاری کے 2 شاگرد اور 3-4 شاگرد بڑے مشہور ہیں، امام ابو داؤد بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، امام ترمذی بھی آپ کے شاگردوں میں سے، امام مسلم بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن امام مسلم آپ کے اس قدر ہونہار شاگردوں میں سے ہے کہ اکثر علماء نے یہ کہا کہ بخاری سے بڑا مرتبہ صحیح مسلم کا ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر علم جو ہے میرے دوستو حاصل کرنے، محنت، شاقہ، دماغ، تگدو سے حاصل ہوتا ہے، وہیں پر اصل علم اپنے استاد کے ادب سے حاصل ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مسلم جب حضرت امام بخاری کی خدمت میں درس حاصل کیا کرتے اور درس سے فراغت ہوتی تو آپ کے ہاتھ کو بھی چوما کرتے تھے اور پاؤں کو بھی چوما کرتے تھے، یہ روایت موجود ہے، آج جو نجدی حکومت پوری بخاری کرتی ہے تو ہم نے کہا ان کا عمل بھی تو لیں آپ، ان کے نزدیک دس بوسی ہوا کرتی تھی، ان کے نزدیک اپنے بڑے کے پاؤں چوما جاتا تھا، آج تم جھکنے کو شرک کہہ دیتے ہو، تو تم نے حدیث تو ان سے لی لیکن جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ خود تمہارے نزدیک مسلمان نہیں رہتے، تو اہل سنت اور آپ لوگوں پر یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ان ائمہ کے اقوال کو بھی لیا، ان کے کردار، ان کے فعل اور ان کے عمل کو بھی آپ نے قبول کیا ہے، تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اپنے استاد کا اس قدر ادب کرتے تھے، اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل جن کو آپ جانتے ہیں فقہ کے چوتھے امام ہیں، ان کے استاد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور شخصیت ہے، امام احمد شاگرد ہیں امام شافعی کے، میں حوالہ بتاتے ہوئے خواجہ صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے اساتذہ کا ادب کتنا کرتے ہیں، امام مسلم تو امام بخاری کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ اپنے استاد کے پاؤں چومتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں، جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ رتبے میں حدیث کی صلاحیت کے اندر امام مسلم کا رتبہ امام بخاری سے بڑا ہے. یعنی بعض مقام پر دانائی، سمجھداری، استدلال کے انداز میں امام مسلم اپنے استاد پر بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن فیض ان سے لیا ہے، زانو تلمذ ان پر خم کیا ہے. خواجہ صاحب کا رتبہ دیکھیں اور خواجہ عثمان ہارونی کا دیکھیں تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ولایت میں درجہ کس کا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی جو خدمت میں آپ عرض کروں گا، جو اپنے شیوخ اور اپنے مرشد کی رہی ہے، تو اصل چیز جو ہے جس سے دین ملے، جس سے دین کی باتیں ملے، اس کے لیے عقیدت کی غلامی کے اندر بندہ شامل ہو جاتا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل جو اتنے بڑے محدث خود ہیں کہ ان کی پوری حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد، 35,000 کے قریب روایت اس کے اندر جمع کیا آپ نے. اور آپ کے بیٹے عبداللہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے والد نے یہ کہا کہ جب دنیا تھک جائے گی فتنوں سے تو میری ہی کتاب ان کو نمائندگی کرے گی، ان کی نشاندہی کرے گی. تو مسند امام احمد جو ہے وہ احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد کے لوگوں میں سے ہیں. لیکن امام احمد نے حدیث جن سے لی ہے اور جن سے فقہ سکھا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے شاگرد، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، اور امام محمد کے شاگرد جو ہے امام شافعی ہے، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہے. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا رتبہ کتنا بڑا ہے. آج لوگ امام بخاری کو لا کر امام اعظم کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. توبہ اللہ کی پناہ اس بات سے، ہم بزرگوں کا مقابلہ نہیں کرانا چاہتے، نہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مرتبہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کی طریقت کے اندر مقام تمام ولیوں پر شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو جلدی سمجھانے کے لیے میں نے غوث اعظم کی مثال آپ کے سامنے رکھی. حضرت امام احمد بن حنبل اپنے استاد کی اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ امام شافعی کے لباس، خوراک، جوتے، دسترخوان بچھانا، برتن دھونا، یہ سارے کام کیا کرتے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا جس وقت بغداد آئے تو اپنے شیخ کے دربار میں رہے تو 13 سال شیخ کی خدمت کی، یہاں تک کہ شیخ کے جوتے اپنے کپڑے سے صاف کرتے تھے. نجیب الطرفین ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادرزاد ولی ہیں، لیکن یہ تربیت، یہ صحبت کا طریقہ رہا ہے. اور سیدنا غوث اعظم قدس العزیز اپنے مرشد کے سب سے بڑے خادم تھے، یہاں تک کہ مرشد کے جوتے سے لے کر امامے تک، لباس کے سے لے کر خورد و نوش کی ساری چیزوں کی صفائی، دیکھ بھال، رکھ رکھاؤ، بستر بچھانا، برتن دھونا، جوتے صاف کرنا، یہ سارا کام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا، یہ سب لکھا گیا ہے. آج ہم تھوڑا سا علم سمجھ کر اپنے استادوں پر بڑھنے کی باتیں کرتے ہیں اور ان سلاسل کو چھوڑ کر، ان بزرگوں کے ادب کو چھوڑ کر اپنی انفرادی رائے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہ قداور شخصیات جو تاریخ اسلام کے اندر ہے، ان سے بڑا مرتبہ اور مقام کس کا ہو سکتا ہے. میں پھر لوٹ کر حضرت امام احمد کے قول کی طرف آتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے استاد حضرت امام شافعی کا ادب اتنا کرتے تھے کہ تمام علماء نے لکھا، علامہ آئینی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی کے کپڑے جو کافی عرصہ پہننے کے بعد، جب وہ گرمی کے تاثرات سے، بظاہر الفاظ عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے سادہ جملہ آپ کے ذہنوں کی سطح پر، کہ وہ میلے ہو جاتے تھے تو حضرت امام احمد بن حنبل اس کو دھوتے. اور علماء نے یہ لکھا کہ دھونے کے بعد اس کے غسالے کو پھینکتے نہیں، کپڑا تو دھو لیا، اس پانی کو بھی پی جاتے تھے. جب ابن تیمیہ جو نجدیوں کا امام ہے، وہ اپنے آپ کو امام احمد بن حنبل کا ماننے والا کہتا ہے، اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ کی قبر کو چومنا شرک ہے، تو اس دور کے علماء نے امام احمد کا یہ فتویٰ اس کو دکھایا کہ امام احمد تو خود اتنے بڑے بزرگ اور عالم، جن کو تو اپنا پیر اور استاد کہتا ہے اور اپنے مذہب کا بانی کہتا ہے، وہ تو اپنے استاد کا ادب اتنا کرتے تھے، تو رسول اللہ کے روزے کی بات کرتا ہے، وہ تو رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کرنے والے کے لباس کے پانی کو بھی نہیں پھینکتے تھے اور اس کو پی جاتے تھے. علامہ آئینی کہتے ہیں یہ حوالہ جب ابن تیمیہ کے منہ کے آگے لگایا گیا تو اس کی بولتی آگے نہ چلی اور وہ خاموش ہو گیا. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدت اور احترام اور تعظیم و ادب کا مذہب ہمیشہ چلا آ رہا ہے، اور اسی کی دعوت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اور یہی چیز ہم حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خواجہ صاحب کا معاملہ دیکھتے ہیں. فرمایا کہ ایک عرصہ طویل، 30 سال سے لگ بھگ کا عرصہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں رہے، آپ کے سونے کے لیے لباس، بستر بچھانا، لباس دھونا، جوتے صاف کرنا، آپ کے گھر کی نگرانی کرنا، آپ کے لباس کی نگرانی کرنا، اپنے مرشد کے ساتھ جب سفر میں روانہ ہو جائیں تو مرشد کے جوتے سے لے کر امامے تک لباس، ہر چیز کی نگرانی اور اس کی خدمت پر حضرت خواجہ صاحب کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طریقت کے اندر سب سے بڑی چیز خدمت شیخ ہوا کرتی ہے، اور خدمت شیخ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ جس سے دین مل رہا ہے. تو خواجہ صاحب کے اس عمل کو دیکھ کر، جو میں تھوڑی دیر پہلے اپنی لائبریری میں دیکھ رہا تھا، تو یہ سارے تاریخ کے سلسلے میرے سامنے کھلتے ہوئے چلے گئے، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے. ایک بات جو بنیادی طور پر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور سید غوث اعظم کا وصال اور آپ کی وفات 561 ہجری ہے. خواجہ صاحب پر آپ کرامتیں تو سنتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اس تحقیقی انداز میں بھی اس چیز کو ذرا دیکھیں. اور حضور خواجہ صاحب کی ولادت جو ہے وہ 527 ہجری ہے. اپنے ددیال کی سطح پر جا کر آپ غوث اعظم کے بھانجوں میں شمار ہو جاتے ہیں، اور آپ کے دادا جو ہیں وہ رشتے میں حضور سید، تین چار رشتے ذکر کیے گئے، لیکن یہ متفقہ رشتہ آ جاتا ہے کہ آپ غوث اعظم قدس رسول العزیز کے بھانجوں میں سے ہیں، اور حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کے رشتے میں بھائی ہونے کے حوالے سے خواجہ صاحب کے ماموں بنتے ہیں. اور امام بخاری اور امام مسلم کسی انسان کی شخصیت کو قبول کرنے کے لیے، روایت کو قبول کرنے کے لیے دو چیز رکھتے ہیں. یعنی کسی راوی کے بارے میں یہ پوچھنا کہ وہ کب پیدا ہوا، اس کے استاد کس میں تھے، اس نے کہاں پڑھا. میں بھی عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اس سے پہلے یہ بات ضروری قرار پاتی ہے میرے دوستوں کہ وہ پیدا کب ہوا، کس علاقے میں ہوا، اور وفات کب ہوئی. کیونکہ پیدائش اور وفات اور علاقہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی شخصیت کو خوب اجاگر کر دیتی ہیں کہ کس خطے میں پیدا ہوا، وہ خطہ بنجر تھا یا علم کا مخزن تھا، اور جس دور میں وہ پیدا ہوا اس دور میں کون کون اکابر موجود تھے، کیسے کیسوں کی صحبت اس نے پائی. تو یہ خارجی تمسک بندے کے اندر چار چاند لگا دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت غوث اعظم 561 ہجری میں وفات پا رہے ہیں بغداد کے اندر، اور حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ آپ سنجر میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے 527 ہجری کے اندر. تو جن علماء نے یہ ذکر کیا کہ آپ بغداد گئے، اور بغداد جا کر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس رسول عزیز سرکار غوث اعظم سے ملاقات کی، یہ تمام حقائق اور تاریخی پس منظر اس کی زبردست انداز میں تصدیق کرتا ہے. حضرت امام بخاری جب کسی حدیث سے راوی لیتے ہیں، کسی شخص سے روایت لیتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے استاد سے تو آپ روایت لیتے ہیں، لیکن آپ کا استاد یا آپ اپنے استاد کے علاوہ کسی سے روایت لینا چاہتے ہیں، وہ بھی اگلے آدمی سے روایت لے گا. تو امام بخاری کے نزدیک شرط یہ ہے کہ جو حدیث یہ آدمی مجھے بتا رہا ہے اور جس کا نام لے کر بتا رہا ہے، اس کی اس سے ملاقات ضروری ہے، اس کی اس سے ملاقات ضروری ہے جب میں اس سے روایت لوں گا. اور حضرت امام مسلم کے نزدیک روایت شرط نہیں ہے، زمانہ شرط ہے. اگر دونوں کا دور ایک ہے تو وہ روایت قبول کر لیتے ہیں. اور امام بخاری جو ہے وہ لقاء اور ملاقات بالمشافہ ملاقات کو شرط قرار پاتے ہیں کہ اس بندے کی ملاقات اس سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر ملاقات ہوئی ہو بھلے دور ایک ہے، لیکن ملاقات کو وہ شرط قرار دیتے ہیں، اور ملاقات ثابت ہوتی ہے تو امام بخاری اس راوی سے اپنی صحیح میں حدیث لیتے ہیں. لیکن امام مسلم نے سند لینے میں اتنی سختی نہیں لگائی، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دور ایک ہو جائے، جس طرح کہ حضرت غوث اعظم کا دور دیکھیے اور امام حضرت خواجہ غریب النواز کا دور دیکھیے کہ 30 سے 35 سال کا دور مل رہا ہے، یہ دور ایک مل رہا ہے، علاقہ قریب ہے، اور یہ دور غوث اعظم کے نایابی کا دور نہیں ہے، وہ تو 500 صدی سے پہلے کا دور ہے. یعنی 1470 ہجری کے بعد سے لے کر 500 صدی ہجری کے درمیان کا جو 30-40 کا دور ہے، یہ غوث اعظم کا پردہ اخفاء کا دور ہے. لیکن جو غوثیت کبریٰ کا جو ظہور ہوا ہے وہ 522 ہجری کے بعد شروع ہو گیا تھا، اور 552 ہجری تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور پاک ہے. اور علماء نے لکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب عمر شریف خود 50 سال سے تجاوز ہوئی تو آپ بغداد کے ممبر پر آئے اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ قدمی ہاذہ علی رقبت کل ولی اللہ، میں وہ ہوں جس کا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 570 ہجری غوث اعظم کی ولادت آپ لیتے ہیں اور 50 سال اس میں ملاتے ہیں تو 520 ہجری، یعنی 520 ہجری میں غوث اعظم کی غوثیت کبرا کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور 527 ہجری میں حضور سیدنا خواجہ صاحب پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طریقت کا پیاسا طالب علم وہ عثمان ہارونی کے پیچھے تو چل پڑے، لیکن جو طریقت کا آفتاب اور مہتاب ہو، جس کی خیرات خود حضرت عثمان ہارونی پا رہے ہو، اس غوث اعظم سے آپ کی ملاقات نہ ہوئی ہو؟ تو یہ تمام تاریخی حقائق اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ حضور سید غوث اعظم حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں دیگر خصوصیات کے ساتھ یہ خصوصیت بھی ہے. تو حضرت عثمان حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے یہ قول ذکر کیا ہے کہ میرے نزدیک راوی کی ملاقات شرط نہیں، زمانہ ایک ہو جائے. اس لیے آپ کبھی حدیث کی کتابوں میں یا کسی عالم دین کی کتابوں میں کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے یا کبھی ایسا لکھا ہوا نیچے دیکھتے ہیں کہ کسی حدیث پاک کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے وہ شخص اپنے اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے لکھتا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کے شرط پر صحیح ہے. تو امام مسلم کی شرط پر صحیح ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ امام مسلم کی جو شرط ہے کہ وہ ملاقات کو شرط نہیں رکھتے, زمانے کو شرط رکھتے ہیں اور روایت لیتے ہیں. تو اسی طرح حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی جو شخصیت ہے یہ اسی شرط مسلم کے حوالے سے ہمارے نزدیک حجت ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے بھی اقتصاب فیض کیا اور طریقت کے بادشاہ اور علم شریعت کے آفتاب اعظم حضور سیدنا غوث اعظم قدس رسول العزیز کی بارگاہ عالیہ میں بھی زانو تلمس کو خم کیا ہے اور بارگاہ غوثیت کے فیض کو اور سلسلہ قادریت کے فیض کو سلسلہ چشتیت کے اندر منتقل فرمایا ہے. تو یہ حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کا ایک بڑا عظیم گوشہ ہے. میں ایک ہی ملفوظ جو غوث اعظم کو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں اور خواجہ صاحب کو پڑھتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر خواجہ صاحب کا نام ہٹا دیا جائے اور چھپا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملفوظ کو ہر پڑھنے والا کہے گا یہ غوث اعظم کی بات ہے. یعنی مزاج بالکل وہی ہے, انداز وہی ہے, فکر وہی ہے, سوچ بالکل وہی ہے. میں آپ کے سامنے ایک دو ملفوظ پیش کرتا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. غوث اعظم قدس رسول العزیز نے اپنی آخری وصال کے وقت اپنے مریدوں کو جو تربیت کی ہے وہ فرمایا کہ جاہل سے تم نے بچنا ہے. یہ آپ کی وصیتوں کا اختتام ہے اور خاتمہ ہے اور بالکل اس کا لب لبا. فرمایا جاہل سے بچنا ہے, فرمایا جاہل کے پاس بیٹھنا گناہ کرنے سے بدتر ہے, وہ تمہارے عقیدے کو فاسد کر دے گا. اور یہی بات دیکھیں خواجہ صاحب کس انداز میں ذکر کرتے ہیں. حضور شیخ محقق الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اخبار الخیار کے اندر خواجہ صاحب کے ملفوظ کو لکھتے ہیں جو ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے. فرمایا نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. سن رہے ہیں آپ, خواجہ صاحب بڑی بنیادی بات ذکر کرتے ہیں. اس پر تو میں کہتا ہوں کہ کئی گھنٹوں کی تقریر ہونی چاہیے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کہ خواجہ صاحب نے پورے قرآن و سنت کو لب لباب اور انسان کی تربیت کا ماخذ بیان کر دیا کہ وہ نیک کیسے ہوگا. فرمایا صحبت پہلی چیز ہے جو حضور نے شاہ فرمایا تھا. فرمایا نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور فرمایا برے لوگوں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے. یعنی ایک بندہ جو عام برائی کرتا ہے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا جو بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے. آج ہم اپنی صحبتوں کو دیکھ لیں, اپنے مزاج کو دیکھ لیں. نمازی ہونے کے باوجود, کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر ایقان, تسلی, تسکین کی باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری صحبتیں کیا ہیں. صحبت صرف بیٹھنے سے نہیں ہوتا ہے. آج کل موبائل فون بھی صحبت کے حکم میں ہے, ٹیلی ویژن میڈیا بھی صحبت کے حکم میں ہے, انٹرنیٹ اور تمام معاملات بھی صحبت کی حکومت میں ہے کہ آپ کس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. تو فرمایا بدترین گناہ وہ ہے کہ جب بدکار کے ساتھ وقت گزارا جائے. تو بدکاری کے اندر اس قدر گناہ نہیں ہے جس طرح بدکار کے ساتھ بیٹھنے میں گناہ ہے, اور نیکی کرنے میں وہ اجر نہیں ہے جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے میں اجر ہے. اور آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر تم تین چیزیں دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا دوست ہے. تین چیزیں پالو تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا دوست ہے. یہ بالکل غوث اعظم کا طرز ہے. وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ میں غوث اعظم کے ملفوظ بھی پڑھتا. فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سمندر جیسی سخاوت ہونی چاہیے. نمازی ہو, غازی ہو اور بخیل ہو تو اسے نماز کا کوئی حصہ نہیں ملا. اس کے اندر کا سخاوت نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس میں سخاوت نہیں اس میں خیر ہی نہیں ہے. جو کنجوس ہے, بخیل ہے. دیکھو زکات دینا یہ فرض ادا ہو جاتا ہے, صدقہ دینا فرض ادا ہو جاتا ہے, لیکن سخاوت کے تقاضے اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے. صرف زکات اور صدقہ فطر دے دینا یا صدقہ واجبہ دے دینا اور کہنا ہمارے پر اب کچھ بھی نہیں ہے, یقیناً شریعت آپ سے اور مطالبہ نہیں کرتی, لیکن تبدیلی حال آپ سے بہت مطالبہ کرتی ہے. اور کسی مسلمان کی امداد کر دینا اور چار کو بتا دینا, تو یہ انسان کو نماز سے وہ فکر حاصل نہ ہوئی. تو فرمایا کہ تین خصلتیں جس کے اندر جمع ہو جائے, کاش ہمارے دل کو اللہ ان خصلتوں سے آباد کر دے اور ویرانوں کو ختم کر دے. فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا دل سمندروں کی طرح فیاض اور سخی ہو جائے, اور فرمایا آج سورج کی طرح شفقت کرنے والا ہو جائے. سورج گندگی پر بھی روشنی ڈالتا ہے اور اچھی چیزوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے. فرمایا اس کی شفقت آسمان میں آفتاب کی طرح ہو جائے, اس کی سخاوت زمین پر سمندر کی طرح ہو جائے, اور اس کی عاجزی اور انکساری زمین کے جھکاؤ کی طرح ہو جائے. فرمایا تین خصلتیں جس کے اندر آ گئی اسے اللہ اپنے دوستوں, اپنے محبوبوں میں شمار فرماتا ہے. یہ اولیاء کی تعلیم ہے, ان کے عرس, ان سے محبت, ان کا فاتحہ, تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ
اصل ضرورت اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہے. اللہ رب العالمین دین دنیا کے اندر ان کی معاونت ان کی سنگت ہمیں نصیب فرمائے اور ان سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی جملہ تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.